الله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. شبه ذكر باب الحوائج ہے علمدار حسینی کا تذکرہ کرنے کے شب ہے. آپ کے باب الحوائج ہونے کو ہزارہا اور دسیوں ہزار انسانوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. ہم خدا کے درگاہ میں محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دے کر اور علمدار عباس کو وسیلہ قرار دے کر دعا کرتے خدایا ہمیں غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. خدایا ہمیں اپنا اصلاح، اپنے معاشرے کے اصلاح، اپنے گھر والوں کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام زمانہ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مسلمانان عالم کو، شیعان علی کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نابود فرما. خدایا ہمارے مرحومین، ہمارے شہدا کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. ہمارے بیماروں کو، خصوصاً جن کی سخت بیماریاں ہیں، خدایا ان سب کو بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین، مرحوم فقہا اور مجتہدین اور خصوصاً حضرت امام خمینی اور تمام حاضرین کے مرحومین اور جن مرحومین کا میں نام لیتا ہوں ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. مرحوم مرزا علی اکبر، مرزا تصدق حسین، مرزا ذاکر حسین، سکینہ بیگم، سید محمود عباس صغرا بیگم، سعید شہیدی اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایک درود پڑھیں. عزاداری کے خلاف مختلف حوالوں سے گستاخی ہوئی، اس کا تذکرہ ہم کرتے آئے. ان سازشوں میں سے ایک یہ نظریہ پیش کیا گیا خود قیام امام کے خلاف، تو نتیجے میں عزاداری کے خلاف بھی یہ نظریہ بنایا گیا کہ اگر حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو یہ تقدیر الہی تھی، اور اگر یزید نے حسین کو شہید کیا ہے تو تقدیر الہی کے مطابق ہوا ہے. یہ قضاء و قدر خدا ہے، تقدیر خدا ہے. جب کربلا سے کوفہ پہنچے کاروان اسرا، وہاں پر جب ابن زیاد کی نگاہ پڑی سید سجاد پر، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھے جن کا نام بھی علی ابن الحسین تھا، اس بھائی کو لوگوں نے قتل کیا. خدا انسانوں کی جان لیتا ہے لیکن میرے بھائی کو قتل کرنے والا تمہارے لوگ ہیں. یعنی ابن زیاد کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے قتل کیا ہے. جب خدا نے قتل کیا، خدا کے عمل تو غلط نہیں ہو سکتا. جب یہ کاروان شام پہنچے دربار یزید میں، یزید نے اس آیت کی تلاوت کی، تؤتی الملک من تشاء وتنزع ممن تشاء، خدایا تو جس کو چاہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھینتا ہے. یعنی حقیقت ہمیں اگر غلبہ دیا ہے، ہم کو آپ پر کامیاب بنایا ہے، حکومت ہمیں دی ہے تو خدا نے دی ہے، اگر آپ سے حکومت چھینی ہے تو خدا نے چھینی ہے. تو یہ لوگ اپنے تمام گناہوں کو، اپنے تمام جرائم کو قضاء و قدر کے نام سے خدا کی گردن پر ڈالتے تھے، اور اہل بیت کی مظلومیت کو بھی کہتے تھے خدا چاہتا تھا کہ اس لیے آپ مظلوم ہوئے. بس ہم نے ظلم نہیں کیا، اہل بیت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. تقدیر الہی تھی کہ وہ مدینہ سے آئے مکہ، مکہ سے آئے کربلا، کربلا میں شہید ہو جائے، اسیر ہو جائے. یہ تقدیر الہی، انسان جب آزاد نہیں ہے، خدا نے جو فیصلے کیا وہی ہو جائے گا. تو مقصد رکھنا، با ہدف ہونا تو مطلب نہیں ہوتا ہے. وہ انسان با ہدف با مقصد ہو سکتا ہے جو آزاد ہو، اپنے ارادے سے کوئی قدم اٹھا سکتا ہو. اگر اپنے ارادے سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے اور قلم تقدیر نے جو کچھ لکھ دی ہے اس کی تقدیر میں وہی ہو کر رہے گا، پھر انسان با مقصد ہونے کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، برا یا اچھا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے حسین نے جو کچھ قدم اٹھایا ہے تقدیر الہی کے مطابق، چاہے نہ چاہے اس قلم کو قدم کا اٹھنا تھا. یزید نے، ابن زیاد نے جو کچھ کیا ہے تقدیر الہی کے مطابق کیا ہے، اور تقدیر الہی سے فرار کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ دعائے کمل پڑھتے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، خدا یا تیری حکومت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں فرار کر سکتا. بس اس نظریے سے ایک طرف سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسین کے قیام تقدیر الہی کے مطابق ہے، اور تقدیر الہی کا مطلب یہ ہے کہ حسین بے بس ہے اپنے قیام میں، قلم تقدیر نے لکھ دیا، کرنے پر مجبور ہے. دوسری طرف سے اپنے جرائم اور گناہوں کے لیے جواز پیش کرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم نے نہیں کیا، خدا نے کرایا. مسلمانوں کے درمیان تین معروف نظریہ ہے اس کے بارے میں. ایک گروہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کراتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بشر خود کرتا ہے. دلیل یہ لاتے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، خدا نے تم کو بھی خلق کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی خلق کیا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری کوئی مشیت نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی مشیت نہ ہو. اس طرح سے مختلف دلائل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بشر انجام دیتا ہے خود نہیں انجام دیتا ہے، خدا انجام دیتا ہے. اس لاٹھی کے مانند جس کو آپ اٹھا کر کسی حیوان پر مارتے ہیں، تو لاٹھی کی کوئی تقصیر نہیں ہے، لاٹھی کی کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، بالکل انسان ہو بہ ہو اس لاٹھی کے مانند ہے جس کو کوئی اٹھا کر کسی پر مارتا ہے. تو انسان کے درمیان جو قاتل ہے، جو مجرم ہے، جو گناہگار ہے، جو اطاعت کرنے والا ہے، سب ظاہر میں وہ کر رہا ہے، حقیقت میں خدا کرا رہا ہے. اس نظریے کی حمایت جابر حکمرانوں نے، ستمگر حکمرانوں نے کی ہے. ابتدا سے آخر تک حکمرانوں کے مفاد میں، اس نظریے کی پیدائش میں بھی حکمرانوں کا دخل ہے. اس نظریے کی تبلیغ اور مؤثر بنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، حمایت کرنے میں حکمرانوں کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے تمام ظلم و ستم کے لیے جواز ملتا تھا، اور وہ بھی جواز خدا کے نام سے ہے. اس لیے کہ خدا کرتے ہیں یا ہم، اگر ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ خدا بے بس، خدا کو کون بے بس کہہ سکتا ہے؟ بس ہم بے بس ہے، خدا صاحب قدرت ہے، سب کچھ کرنے والا خدا ہے. یہ لوگ دلیل لاتے ہیں، تین توحید کا قائل ہے، توحید ذاتی کا قائل، ذات خدا ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. دوسرے توحید افعال کا قائل ہے، جو کچھ افعال روئے زمین پر انجام پاتا ہے، انجام دینے والا صرف خدا ہے. تیسرا توحید در عبادت کے قائل ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. صفات کے لحاظ سے یہ لوگ موحد نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں خدا کے صفات غیر الذات، صفات الگ ہے، ذات الگ ہے. صفات خدا کو زائد بر ذات مانتے ہیں. آپ عقائد میں پڑھ کے آئے ہیں, لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے ذات کے لحاظ سے, صفات کے لحاظ سے بھی واحد ہے. یعنی خدا کی صفات ذات سے ہٹ کر نہیں ہے, جس طرح سے نمک اور نمکین ایک نزدیک مثال ہے, کامل شبیہ مثال نہیں ہے کسی حد تک, مطلب ذہن سے نزدیک کرنے کے, نمک اور نمکینی میں جدائی نہیں ہے. وہی نمک اسی وقت نمکین بھی ہے, نمکینی الگ ہو نمک الگ ہو. آپ فرض کیجئے سالن بناتے اس میں نمک ڈالتے, سالن الگ ہے نمک الگ ہے, دونوں مکس ہو گئے ہیں, لیکن نمک اور نمکینی میں کوئی مکس نہیں ہے, وہی نمک نمکین ہے. شربت بناتے اس میں چینی ہوتا ہے, شربت الگ ہے چینی الگ ہے, ملایا ہے ممکن بعد میں جدا بھی کر سکے, لیکن چینی میں مٹھاس ذاتی ہے, جدا ہونا ممکن نہیں ہے. ایک حوالے سے دیکھیں گے چینی ہے, دوسرے حوالے سے دیکھیں گے وہی میٹھا ہے. اسی طرح سے صفات خدا عین ذات ہے. ہم توحید در ذات کی بھی قائل ہے, توحید در صفات کے قائل ہے. صفات خدا عین ذات ہے, ذات خدا سے جدا نہیں ہے. جب یہ اشاعرہ دوسرے لوگ صفات خدا کو زائد بر ذات مانتے ہیں. اور تیسرا توحید در خالقیت کے ہم توحید در عبادت کے قائل ہے, یعنی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کسی بھی بہانے سے نہیں ہو سکتی, کسی کی عبادت کسی بھی حوالے سے کسی بھی بہانے سے نہیں ہو سکتی, مشرک ہوتا ہے. اور توحید در افعال میں اس میں اشاعرہ جو برادران اہل سنت کی اکثریت تقریباً پوری تاریخ میں اسی مذہب کے قائل رہے ہیں. پہلا بنو امیہ کے زمانے میں اس مذہب کا نام جبریہ تھا, بعد میں بنی عباس کے اواسط میں اس کا نام اشاعر کے نام سے آیا. ابو الحسن اشعری اس مذہب میں بہت نمایاں شخصیت کے طور پر ابھرا, وہی ابو موسیٰ اشعری کے پوتا تھا. تو یہ مذہب کہتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کراتا ہے, ہم نہیں کرتے. اور دوسرا مذہب معتزلہ کے ہے, جو بنو امیہ کے زمانے میں قدریہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے, اور ان کے برخلاف ایک حدیث بھی بنائی گئی کہ نبی نے فرمایا ہے القدریت مجوس هذه الامه, قدریت یہود هذه الامه, یہ قدریہ اس امت کے درمیان یہودیوں کے مانند تھے کہ وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کچھ بھی نہیں کرتا ہے, خدا نے کائنات کو خلق کیا, جس طرح سے جس نے اس بلڈنگ کو خلق کیا, بلڈنگ کو بنایا, بنانے کے بعد وہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے, بہرحال اس کے کوئی اختیار نہیں اب اس بلڈنگ میں. اسی طرح سے کائنات کو خدا نے خلق کیا, انسانوں کو خلق کیا, اس کے بعد خدا کا کوئی اثر نہیں ہے. یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ, خدا کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں, یعنی اب خدا کے بس میں نہیں ہے بشر سے کام لینا. تو اس قسم کے ایک گروہ تھے, مفوضہ کہلاتے تھے, معتزلہ ابتدا میں قدریہ, بعد میں بنی عباس کے دور میں ان کے مشہور نام معتزلہ کے نام سے پہچانے جانے لگے. تیسرا شیعہ اہل بیت کہ یہ کہتے تھے, چٹے امام کا مشہور جملہ ہے اللہ بس. یہاں پر توحید افعالی کے لحاظ سے دو نظریہ ہوا, ایک بالکل انسان بے بس مجبور ہے, اس آگ کے مانند ہے جو کپڑے پر لگ جائے تو جلانا ہے, آگ کے بس میں نہیں نہ جلائے. البتہ وہ آگ میں بھی نہیں کہتے تھے کہ آگ کا اثر جلانا ہے, کہتے آگ کا کوئی اثر جلانا نہیں, یہ خدا چاہتا ہے کہ آگ کے بعد جل جائے, ورنہ آگ کا اثر جلانا نہیں ہے, پانی کا اثر سیراب ہونا نہیں ہے. ایک نظریہ. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ خدا بے بس ہے, مکمل بشر آزاد ہے, کوئی خدا کا عمل دخل نہیں ہے, خدا نے خلق کیا امکانات دیے, اب خدا دخل نہیں دے سکتا. تیسرا نظریہ جو ائمہ اہل بیت کے عرض کیا, آپ نے فرمایا لا جبر ولا تفریط بل امر بین امرین, نہ انسان مجبور ہے سو فیصد, نہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے, بلکہ دونوں کے درمیان ہے. اب معتزلہ توحید افعالی کے منکر ہے, توحید صفاتی کو مانتے ہیں. اشاعرہ توحید صفاتی کے منکر ہے, توحید افعالی کو مانتے ہیں. شیعہ توحید ذات صفات افعال عبادت سب کے قائل ہے. اور توحید افعالی کے اندر اپنے اندر شکوک ہے, مغفرت میں خدا توحید, شفاعت میں توحید, حکومت میں توحید, قانون بنانے میں توحید, محبت میں توحید, توحید کے متعدد اقسام توحید افعالی کے فروع ہے. اس میں شیعہ تمام اقسام توحید میں آگے ہے, اگرچہ دوسروں کی زبان زیادہ لمبی ہو گئی شیعوں کو مشرک ٹھہرانے کی کوششوں میں ہے. یہ بہر جب بے زبان ہو تو ہر آدمی زبان درازی کرنا شروع کرتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو نظریے ہے اس نظریے کے مطابق انسان 100% آزاد بھی نہیں ہے, 100% مجبور بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں. اب اس لفظ کے بولنے کے لیے سانس نکلنے کی ضرورت ہے. جب سانس نکلتی ہے یہ اس سانس کو زبان مختلف حصوں میں کاٹ دیتی ہے تو الفاظ کی شکل اختیار کرتا ہے. سانس کی ضرورت ہے, پھر زبان کی ضرورت ہے کہ اس کو مختلف حروف میں تبدیل کرے, اور زبان اتنی بڑی بھی نہ ہو جیسے گائے کی زبان ہے, گمان ہے اسے کہ منہ کے اندر تو الفاظ نہیں نکلتا ہے, اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو پرندے کی زبان کی طرح کہ تب بھی الفاظ نہیں نکل سکتے, مناسب ہو منہ کے ساتھ تاکہ جہاں بھی یہ زبان لگ جائے خاص حرف وجود میں آ جائے, اور منہ کے اندر آب دہان کی ضرورت ہے ورنہ زبان کے چلانا مشکل ہو جاتا ہے, اور انسان کے پاس علم کی ضرورت ہے. میں جب کہتا ہوں فلان آدمی آیا ہے, فلان کا معنی مجھے پتا ہو, آدمی کا معنی پتا ہو, آیا ہے کا معنی پتا ہو, تب ورنہ کیسے بول سکتا ہوں. علم کی ضرورت ہے, ارادے کی ضرورت ہے, یہ سب کچھ ہو تب میں اس لفظ کو بول سکتا ہوں. یہ سب کچھ کس نے دیا؟ خدا نے دیا ہے. اسی وقت میں خدا سے وابستہ ہوں, اسی وقت میں جب اس لفظ کو بول رہا ہوں میری زبان, میری جان, میرے سب کچھ وابستہ ہے ذات خدا سے. خدا نہ چاہے اسی وقت نیست و نابود ہو جاتا ہوں. بس 100% میں آزاد نہیں ہوں, لیکن اس کے ساتھ میرے اختیار میں ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ تمام نعمتیں دی ہیں, اس کے باوجود میرے اختیار میں ہے کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں. جھوٹ بولنے کے لیے بھی خدا کی نعمتوں سے مدد حاصل کرتا ہوں, سچ بولنے کے لیے بھی خدا کی نعمتوں سے مدد حاصل کرتا ہوں. بس کائنات میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کا خالق خدا ہے, خدا کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, میرے الفاظ کا خالق بھی خدا ہے. خدا نہ چاہے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا ہوں. بالکل آپ مثال, ایک اور پھر مثال دیتا ہوں, یہ مثال ذہن میں رہے گی کہ بجلی ہے. اب بجلی آ رہی ہے, بجلی کی یہ نور, یہ حرارت پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. آپ اس نہ یہ نور کو دینے والے ہیں نہ حرارت دینے والے, لیکن اس بجلی سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں بٹن کو آن کریں گے روشن ہو جاتا, آف کریں گے تاریک ہو جاتا ہے, بلب لال لگائیں گے لال رنگ, سبز لگائیں گے سبز رنگ. پاور آپ کی طرف سے نہیں ہے, لیکن اس پاور سے کیسا فائدہ اٹھائیں گے وہ آپ کے اختیار میں. تو اس طریقے سے اور اسی مثال کو ذہن میں رکھنے کے لیے شرعی اسلامی دلیل بھی آپ کے خطبے میں مختصر جو سب کے پاس پیش کرتا ہوں, وہ یہ کہ بحول اللہ اقوم واقعد, میں بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, میں خدا کے حول اور قوت یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. اٹھنے والا بیٹھنے والا میں ہوں, اٹھنے کو میں اختیار کرتا ہوں اٹھتا ہوں, بیٹھنے کو اختیار کرتا ہوں بیٹھتا ہوں, اٹھنے والا بیٹھنے والا میں ہوں, لیکن خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے. طاقت خدا کی طرف سے, اس طاقت کے کیسے استفادہ کرنا ہے وہ میرے طرف سے. اب ایک سوال یہ پیش آتا ہے, تب بھی کس طرح سے اس طاقت سے, اس وجود سے, اس نعمت سے استفادہ کرنا وہ میرے اختیار میں ہے, بس میں بھی ایک مستقل ہو گیا. اس میں بھی, اس بعد میں بھی خدا کا ارادہ شامل ہے. دیکھیے یہ جو اتنا بڑا بلڈنگ ہے کہیں نہیں جا سکتی, یہ بڑا پہاڑ ہے, ایک لفظ جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ جو پہاڑی ہے, آپ ایوریسٹ کے اتنے بڑے پہاڑ کو لیجئے, جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمارے ہم سے کتنا بڑا ہے, ہم سے کتنا طاقت اس کے پاس ہے, لیکن جھوٹ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. انسان جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی خدا کے نعمت سے صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے, جبکہ اتنی بڑی پہاڑی کچھ نہیں کر سکتی, ایک قدم نہیں اٹھا سکتا, ایک لفظ نہیں بول سکتی, نہ جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے نہ سچ بولنے کے. بس اگر میں خدا کی دی ہوئی نعمت سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہوں یا غلط فائدہ اٹھاتا ہوں, دونوں طرف میرے اختیار میں ہے. یہ اس لیے کہ خدا نے مجھے اختیار دیا ہے, میں اگر غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں تب بھی خدا کی دی ہوئی اختیار سے استفادہ کرتا ہوں. اگر خدا مجھے مختار اور آزاد خلق نہیں کرتا میں ایک لفظ جھوٹ بولنے کی صلاحیت میرے پاس نہ ہوتا. بس اسی لیے آیت کا معنی ہے ما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اگر خدا نے تم کو آزاد خلق نہ کرتا تو تم نہ گناہ کر سکتے نہ ثواب کر سکتے. وما رمیت اذ رمیت, جب تو نے پھینکا حقیقت میں تو نے نہیں مارا, خدا نے پھینکا ہے. یعنی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اگر خدا نہ چاہے. بالکل خدا اور ہماری مثال آپ دیکھنا چاہے, اب ذہن میں آپ سوچیے ایک بچے کے بارے میں, شادی نشدہ انسان کی مثال دیتے ہیں, وہ سوچتا ہے شادی کے سوچتا ہے, شادی کے بعد بچے دنیا میں آتا ہے, یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, سکول چلا جاتا ہے, سکول سے پڑھائی کے بعد واپس آ رہا ہے, اچانک دوست سے ملاقات ہو گئی, وہ بچہ پورا کتاب کاپی کے ساتھ نیست و نابود ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ بچہ آپ کے ذہن کے پیدا کردہ تھا, جیسے ہی ذہن ہٹ گیا یہ بچہ جو ذہن میں آپ جس کو سوچ رہے تھے سب ختم ہو گیا. یعنی اس طرح سے یہ بچہ آپ کے ذہن میں جو بچہ تھا خود سکول گیا تھا, خود نے وہاں پڑھا تھا, خود اپنی کاپیاں اور جولی لے کر واپس آ رہا تھا, سب کچھ خود کر رہا تھا, لیکن خود کرتے ہوئے آپ کے ذہن سے وابستہ تھا. جیسے ہی آپ کے ذہن ہٹ گیا بچے بھی نیست و نابود ہو گیا. کائنات میں بھی انسانوں کی مثال خدا کے ساتھ یہی ہے کہ خدا کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہے جس طرح سے ہم آزاد ہیں, سب کچھ ہم خود کرتے اس کے باوجود ذات خدا سے وابستہ ہے, جس طرح سے ہمارے ذہن کے خیالات ہمارے ذہن سے وابستہ ہے. کس طرح سے کائنات آزاد ہے, خود اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے اطاعت کرتا ہے, عین اسی وقت ذات الہی سے وابستہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن کی مثال کو دیکھیے کہ ذہن کے خیالات, خیال میں جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ خود آزاد ہوتا ہے, جاتا ہے آتا ہے کام کرتا ہے, اس کو عین اسی وقت میرے ذہن سے وابستہ ہے. تو اس حوالے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان آزاد ہے جو کچھ کرتا ہے, آزادانہ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود خدا کی حکومت سے خارج نہیں ہو سکتا. اگر وہ گناہ کر رہا ہے تب بھی نظام الہی سے فائدہ اٹھاتا ہے, اطاعت کر رہا ہے تب بھی نظام الہی سے فائدہ اٹھاتا ہے. بس قضا و قدر کا معنی کیا ہے؟ قضا و قدر کا معنی الہی قوانین جو اس کائنات میں حاکم ہے اسی کا نام قضا و قدر. آدمی محنت کرے گا تو عالم بن جائے گا, محنت نہیں کرے گا تو جاہل رہے گا. یہ نظام الہی ہے. جس نے محنت نہ کرنے کے راستے کو اپنایا جہالت کو منزل بنایا, جس نے محنت کے راستے کو اپنایا وہ علم کا اپنا منزل بنایا. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, اگر علاج و معالجے کے لیے چلا گیا شفا پانے کی امکان بہت زیادہ ہے, یہ نظام ہے. اگر علاج کے لیے نہیں کیا تو روز بروز بیماری بڑھتی چلی جائے گی, یہ نظام ہے. تو کائنات میں جو نظام الہی ہے, جو قوانین الہی ہے, اسی کا نام قضا و قدر ہے. اس نظام خدا سے کوئی فرار نہیں کر سکتا. ابھی جاذبہ زمین, آدمی اوپر سے چھلانگ لگائے تو نیچے گر جائے گا, یہ نظام الہی ہے. اب ہوائی جہاز والے دوسرے نظام الہی سے فائدہ اٹھا کر ہوا میں اٹھتا ہے, ہوا میں اگر وہ اٹھتا ہے ایسی بات نہیں کہ نظام الہی پر وہ فارغ آ چکا ہو. اس نظام سے نجات پانے کے لیے, اس نظام کے گرفت سے آزاد ہونے کے لیے خدا کے کسی اور قانون سے مدد لیا ہے. جہاز کچھ اور اصولوں سے استفادہ کر کے وہ ہوا میں اٹھتا ہے. تو اب ایک جس طرح سے ہم جہالت نہ پڑے تو جاہل رہنا ہے, اس سے نجات پانے کے لیے پڑھنے کے راستہ اپناتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی اور قوے دفاعی نہ ہو تو آدمی اوپر سے نیچے گرے گا, اگر قوے دفاعی کی طرح آگے بھیج دیا جائے تو ہوا میں اڑ جائے گا. تو کائنات میں قضا و قدر یعنی قانون الہی جو حاکم ہے, جو جس کے ذریعے کائنات کا نظم و نسق چل رہا ہے, اسی کا نام قضا و قدر ہے. اور اس سے کسی کے لیے کوئی فرار نہیں ہے. حتی میں جھوٹ بولنا چاہوں بھی اس قانون الہی سے استفادہ کر کے جھوٹ بولتا ہوں, سچ بولنا چاہوں بھی قانون الہی سے استفادہ کر کے سچ بولتا ہوں. ہاں یہ خدمت آپ کی خدمت میں عرض کروں, قضا و قدر ایک قضا و قدر عام یہی ہے, اور بھی اقسام ہیں, علمی ہے عملی وغیرہ, ایک قضا و قدر خاص ہے. وہاں پر ایسا ہوتا ہے, اس کی مثال سمجھانے کے لیے, آپ دو آدمی کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں, آپ اس سے کہتے بھائی آپ ہمارے ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ ہے یہ ہے, آپ آنا چاہتے تو آج میری چھٹی ہے. دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے, اس کو بھی فون کر کے کہتے ہیں بھائی آج آئیں گے تو ہمارے گھر میں بہرحال مہمانی ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ دونوں آدمی آپ کے دوستی کی وجہ سے اپنے رضا و رغبت سے آتے ہیں, آنے کے بعد وہاں پر ملاقات ہو جاتی ہے اور صلح ہو جاتی ہے. یہاں پر صلح ہونے میں مجبور نہیں ہے, لیکن ایسا پروگرام آپ نے سیٹ کیا ہے کہ خود بخود ایک دوسرے سے مل جائے. یہ قضاء و قدر خاص ہے. وہاں پر واقعہ آیا ہے جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب سے, شعیب کی بیٹی سے شادی کر کے آ گئے. شادی کر کے آ گئے, بچے رات کی تاریکی, آندھیاں چل رہی ہے, ہوا چل رہی ہے, عجیب حالت. اس تاریکی کی شدت میں بچے دنیا میں آنے کا آثار ظاہر ہوا, پریشان ہو گئے. اب بیوی ہے, سردی لگ رہی ہے, صحرا کے وسط میں, ادھر ادھر دور سے کوئی روشنائی دکھائی دی. چلے گئے, دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے. آواز آئی, انک بالفخل عن عليك انک بالواد الواد المقدس طوا, موسیٰ اپنے نالین کو اتارو. آواز آئی کہ وجئت على قدر یا موسیٰ, اے موسیٰ ہماری تقدیر کے مطابق یہاں پر آئے ہیں, یعنی ہم نے ایک خاص پروگرام بنایا تھا تاکہ آپ یہاں پر پہنچے. ایسی سخت حالات ایجاد کر دی کہ موسیٰ کے دل میں خدا ہی کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں تھی. مصیبت کے وقت انسان خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. انبیاء الہی معصوم ہے, تب بھی درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حالات, اب بیوی کے یہ حالات, اور پھر وہاں پر کوئی آپ نہیں ہے. اس طرح سے پروگرام سیٹ کیا کہ آپ خود بخود اپنے رضا و رغبت سے اس درخت تک آ جائے. جنگ بدر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے, وکان امرا مقضیا, یا رسول اس جنگ کو کرانا ہمارا منظور تھا, اس میں کوئی مجبوری نہیں تھی. ابو سفیان اپنے مال و تجارہ لے کر آ رہا تھا, انہوں نے جو ظلم کیا تھا قرآن نے اجازت دی تھی کہ اس کا انتقام لے سکتے ہیں. مسلمانوں کی فوج چلی گئی ابو سفیان پر حملہ کرنے کے لیے, ان کے مال و تجارہ اور ابو سفیان کے قافلہ پر حملے کرنے کے لیے. ابو سفیان کو پتہ چلا, جلدی دوسرے راستے سے گیا مکہ, مکے سے سپاہی لے کر آ گئے جنگ کے لیے. خدا فرماتے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے پروگرام کو, مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, مال و تجارہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے. لیکن خدا نے اس طرح سے سیٹ کیا کہ مسلمان مال و تجارہ کی نیت سے نکلے. ابو سفیان کو جلدی پتہ چل گیا, مکہ چلا گیا, مکہ سے فوج لے کر آ گیا اور جنگ بدر ہوئی. ورنہ مسلمانوں میں, مکہ مدینہ والوں میں جرأت نہیں ہی تھی مکہ والوں کے ساتھ لڑنے کی. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ یہ جنگ واقع ہو جائے, بالکل اختیار کے ساتھ, ارادہ کے ساتھ انجام دیا ہے. لیکن اس ارادہ کا انجام دینے میں خدا نے نقشہ بنایا ہے, ایک منصوبہ تیار کیا, تو اسی منصوبے کے مطابق ہو گیا. بس قضاء و قدر ایک عام ہے, وہ قوانین الہی جو کائنات کے نظم و نسق چلانے کے لیے حاکم ہے, اور اس قوانین سے کسی کے لیے کوئی راہ فرار نہیں. ایک قضاء و قدر خاص ہے, خاص مصلحت کے وقت خدا ایک منصوبہ بناتا ہے, اس پر عمل کراتا ہے. تو اس حوالے سے آیا خدا نے مجرم کو جرم پر مجبور کیا ہے؟ نہیں ہے. ہر مجرم اپنے ارادہ و اختیار سے گناہ کرتا ہے. جھوٹ بولنا والا اپنے ارادہ و اختیار سے جھوٹ بولتا ہے. آیا جو کاریہ نہیں کرتا ہے مجبوراً کاریہ نہیں کرتا ہے؟ نہیں, اپنے ارادہ و اختیار سے کاریہ نہیں کرتا. پس کربلا میں اگر سید شہداء گئے ہیں تو اپنے ارادہ و اختیار اور اپنے انتخاب اور اپنے اعلیٰ مقاصد لے کر گئے ہیں. اور اگر یزید و شمر و ابن زیاد نے امام کو شہید کیا ہے, اپنے پست اور دنیاوی اور شیطانی مقاصد کی وجہ سے انہوں نے آپ کو شہید کیا ہے. بس قضاء و قدر کا معنی مطلب کوئی مجرم کو پاک کرنے میں کرامت نہیں ہے. کسی پاک اور صالح انسان کے اعمال شائست اور اعمال صالح کو بدنام کرنے کے لیے کرامت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر انسان آزاد نہ ہو, مجبور ہو, تو پھر انبیاء خدا نے کیوں بھیجا؟ جب انسان خود نہیں کرتا ہے تو انبیاء کس لیے آئے؟ اگر انسان خود نہیں کرتا پھر امر و معروف نہی عن منکر کس لیے کرتے ہیں؟ امر و معروف نہی عن منکر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اس کا تبدیل ممکن ہو. اگر تبدیل ممکن نہیں, انسان کے بس میں نہیں ہے, تو کیوں امر و معروف واجب ہوا, کیوں نہی عن منکر واجب ہوا ہے؟ اگر انسان خود نہیں کرتا خدا کراتا ہے تو پھر سرزنش کیوں ہو رہی ہے؟ انسان اپنے کو سرزنش کرتا ہے, دوسروں کو سرزنش کرتا ہے. جہنم اور جنت کس لیے ہے جب خدا کرانے والا سب خدا ہے؟ جہنم اور جنت کس لیے ہے؟ اسی لیے برادران ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. ایک کسی صاحب ابن عباد بہت مشہور وزیر تھا, اس کے دربار میں ایک اشعری آیا, ایک معتزلی. معتزلی نے اشعری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا, سبحان الذی تنزہ عن الفحشاء, وہ بابرکت ہے وہ خدا جو ہر قسم کی برائی سے پاک ہے. کیونکہ اشعریوں کے مطابق سارے گناہان کرنے والا خدا ہے. اس کا مطلب کہ سارے گناہان خدا کی وجہ سے ہوتا ہے. اشعری دیکھ کہ آپ کے عقیدے کا لازمہ یہ ہے کہ خدا ہر گناہ کرنے والا ہے، سبحان الذی تنزہ عن الفحشاء، خدا ہر فحشاء سے منزہ ہے. اس نے جواب میں کہا سبحان الذی لا یقہر فی مملکتی، معتزلہ تمہاری نظر کے مطابق خدا فحشاء نہیں چاہتا ہے لیکن خدا مجبور ہے، تمہارے نظر کے مطابق خدا بے بس ہے، خدا نہیں چاہتا انسان برا ہو لیکن خدا کی بس نہیں چلتی ہے اس لیے انسان غلط کام کرتا ہے. بس معتزلہ کے عقیدے کے مطابق خدا بے بس ہے، اشعری کے عقیدے کے مطابق خدا گناہ کرانے والا ہے، دونوں غلط عقیدہ. اس ہمارے اس عقیدے کے مطابق انسان مکمل مختار نہیں ہے، ایک لفظ بولنے کے لیے بھی خدا کی طرف محتاج، لیکن اس بولنے میں خدا کی نعمت سے استفادہ کرنے میں مختار ہے، آزاد. قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری کیوں زبان تھی، جھوٹ بولنے والا آدمی سے یہ نہیں کہا جائے گا تمہاری کیوں زبان تھی، کیوں زبان چلتی تھی، کیوں منہ میں آب دہان تھا، کیوں تمہارے پاس جھوٹ کے الفاظ تمہارے ذہن میں تھے، یہ پوچھا یہ بتایا جائے گا تم نے اس زبان سے غلط کیوں فائدہ اٹھایا. جتنے بشر کا کام ہے اسی پر اس کو عقاب ہوگا. فرض کیجیے کسی نے کسی کو قتل کیا، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری تلوار کیوں تیز تھی، لوہا کو جب کسی چیز پر چلائیں گے تیز ہو جاتا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اس لوہا نے اس تلوار نے اس مظلوم کے گردن کو کیوں کاٹا، اس لیے کہ لوہا کی صفت کاٹنا ہے اور گوشت کی صفت کٹنا ہے، یہ الہی خدا نے دیا ہے، یہ نظام الہی ہے، اس بنا پر قاتل کو سزا نہیں دیا جائے گا. تمہاری تلوار کیوں تیز تھی، تلوار نے کیوں کاٹا، اس کو اگر سزا دیا جائے گا اس پر دیا جائے گا تم نے اس تلوار کو باطل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، کیوں حق کے خلاف استعمال کیا. بعض وقت کچھ پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت میں خدا کی مرضی تھی یا نہیں تھی، اگر خدا کی مرضی تھی تو یزید نے مرضی خدا کے مطابق کام کیا ہے، کیا حرج ہے؟ اگر مرضی نہیں تھی تو خدا کی مرضی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے وہ کام ہو سکتا ہے جس میں خدا کی مرضی نہ ہو؟ وہ یہی غلط فہمی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ارادہ، رضایت، مشیت، مختلف الفاظ ہیں، رضایت، مشیت، ارادہ، قضا و قدر، سب الفاظ ایک مختلف ہے، معنی ایک ہے. یہ ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے، یعنی ایک عالم خارج میں ہے، ایک قانون سازی کے مرحلے میں. عالم خارج میں ارادہ الہی کا معنی کیا ہے؟ ارادہ الہی کا معنی یہ ہے کہ تلوار تیز ہے، جس گردن پر چلائیں گے وہ گردن کٹ جائے گا، چاہے باطل چلائے چاہے حق چلائے. یہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی قانون الہی ہے. اس قانون سے استفادہ کرنے والا چاہے اہل حق ہو چاہے اہل باطل ہو. کیونکہ ابھی اسلامی معاشرہ کیوں پیچھے ہے، مغربی معاشرہ کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ مغربی معاشرہ الہی قوانین سے بہتر استفادہ کر رہے ہیں. کائنات میں کس طرح سے ترقی کرنا، اس قوانین سے استفادہ کر رہے ہیں. کائنات میں ترقی کے اپنے اصول ہوتے، متحد قوم کامیاب ہو جائے گی، محنت کرنے والے قوم کامیاب ہو جائے گی، علم رکھنے والے قوم کامیاب ہو جائے گی، کام چوری نہ کرنے والے قوم کامیاب ہو جائے گی. کامیابی کے تکوینی قوانین ہیں، اس کو جس نے اپنایا وہ کامیاب ہوتا ہے. اس حوالے سے خدا مرضی سے مراد تکوینی ہو، یقیناً شہادت حسین مرضی خدا میں شامل تھا. اس لیے کہ نظام الہی یہ ہے کہ اگر اہل حق ساتھ نہیں دیں گے تو حق والے شکست کھائیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تم بچو اس فتنے سے، اگر اس فتنے میں پڑ گئے اس کے آگ میں صرف ظالم نہیں جلیں گے بلکہ مظلوم بھی جل جائے گا. یہ تکوینی قانون ہے. جب معاشرہ خراب ہوتا ہے، حق کی آواز نہیں سنتے ہیں، تو حسین جیسے شہید ہو جائیں گے. جہاں بھی ظالم کی تعداد زیادہ ہو، مظلوم اہل حق کم ہو، تو اہل حق کو شکست ہوگی، اور جہاں اہل حق زیادہ ہو اہل باطل کم ہو، اہل باطل کی شکست ہوگی. عمار و ابو ذر و سعسعہ و مالک اشتر جیسے شخصیات جب تھے تو علی اقتدار پر آئے، یہ قانون الہی ہے. اور جب عبید اللہ ابن عباس جیسے خائن افراد امام حسن مجتبی کے ساتھ تھے تو آپ کے ہاتھ میں جو خلافت تھی وہ دینا پڑا. یہ نظام تکوین ہے، نظام کائنات ہے. نظام کائنات کے جو اصول ہے، جس نے اس اصول کو اپنایا وہی کامیاب ہو جائے گا. لیکن نظام تشریح سے مراد، ارادہ تشریح سے مراد احکام الہی، شریعت. آیا شریعت کے حوالے سے خدا راضی تھا حسین کی شہادت کے حوالے سے یہاں پر دو پہلو ہیں. حسین کے حوالے سے خدا راضی تھا, مدینے سے نکلتے وقت فرمایا تھا ان اللہ شان یراک قتیلا, خدا چاہتا ہے آپ شہید ہو جائیں, اس لیے کہ دین کے لیے آپ کے خون کی ضرورت ہے. ارادہ تشریعی کے لحاظ سے, حکم شرعی کے لحاظ سے, ارادہ تشریعی وہی قانون جو آپ بناتے ہیں, حکم شرعی کے لحاظ سے خدا چاہتے تھے حسین شہید ہو جائے یا نہیں چاہتے تھے؟ خدا چاہتے تھے. کس حوالے سے؟ عالم خواب میں رسول نے حسین سے فرمایا, عالم خواب کے علاوہ بیداری میں بارہا فرمایا تھا کہ خدا کی مرضی اسی میں ہے کہ آپ کربلا میں جائے قربانی دے رہے, اس کے بغیر دین بچ نہیں سکتا ہے, دین سے دفاع کرنا, امر معروف نہیں منکر پر عمل کرنا, یہ اس میں خدا کی مرضی ہے. یزید کے حوالے سے خدا نے ان کو منع کیا تھا حسین کی شہادت سے, یعنی قاتل کو منع کیا ہے ظلم سے, مقتول سے کہا ہے دین کے راہ میں قربانی دے دے جان بھی دینا پڑے, لیکن قاتل سے کہا ہے کہ تمہیں کسی پر ظلم کرنے کا حق نہیں ہے. بس یزید کے حوالے سے ناجائز کام کیا ہے, حکم خدا کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن حسین کے حوالے سے حسین نے دین بچانے کے لیے واحد راستے کو اپنایا ہے. اس حوالے سے خدا نے حسین نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے کو قربانی کے لیے تیار کیا ہے, یزید نے خدا کی مرضی کے خلاف حسین کو شہید کیا ہے. مرضی خدا کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. قرآن و سنت کے خلاف ورزی یزید نے کیا ہے, حسین قرآن و سنت کے مطابق کیا. آپ خود فرماتے ہیں من رعا سلطانا جاء ارن, میرے اقدام جو ہے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے ظالم حکمران کو دیکھا اس کے خلاف عملاً اور قولاً اقدام کرنا ہے. یہ گفتگو کیونکہ مفصل ہے میں نے مختصر اشارہ کرنا چاہا, ورنہ یہ گفتگو بہت واضح طریقے سے گفتگو کرنے کے لیے کئی دن کی ضرورت ہے, لیکن مختصر یہی ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے, اسی لیے مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملنی چاہیے, مظلوم کو اپنی مظلومیت کے ثواب ملنی چاہیے. اگر حسین نے قدم اٹھایا ہے یقیناً قضاء و قدر کے مطابق ہے, لیکن اپنے اختیار و ارادے سے قدم اٹھایا ہے, اپنے اہداف عالیہ کے لیے قدم اٹھایا ہے. یزید نے اگر اقدام کیا ہے یقیناً قضاء و قدر کے اندر ہے, لیکن قضاء و قدر کا مطلب مجبوری نہیں ہے, اپنے بدتینت کی وجہ سے, خوب سے سریرے کی وجہ سے, خوب سے باطن کی وجہ سے اس راستے کو اپنایا ہے. بس اس لیے قضاء و قدر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ یزید بے گناہ ہے, یہ نہیں ہے کہ حسین بے مقصد ہے, حسین عظیم مقاصد لے کر. ابھی ہم قضاء و قدر کو مانتے ہیں, اپنے مقاصد بھی رکھتے ہیں, اسی مقاصد کے مطابق چلتے ہیں, لیکن نظام خدا کے اندر چلتے ہیں. فرض کہ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دین کی خدمت کے لیے امام باڑہ بنانے کے لیے, مسجد بنانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں, یہ اپنے ایک ہدف کے ساتھ ہے, اپنے ہدف کے ساتھ ہے, نیت کے ساتھ ہے, آپ مجبور نہیں ہیں, لیکن نظام الہی سے استفادہ کر رہے ہیں. آپ محنت کرتے, کام کرتے, کوشش کرتے, مومنین سے رابطہ برقرار کرتے ہیں, یہ کام ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ جو لوگوں نے قیام حسین پر اعتراض کی شکل میں پیش کیا ہے, آیت سے حضرت, یہ مختصر عرض کروں گا, وقت کافی آ گیا ہے. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس آیت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ حسین جانتے تھے کربلا میں شہید ہونے والے ہیں, اس کے باوجود گئے ہیں تو آیت کے خلاف ورزی کی ہے, خود نے اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. خلاف قرآن حسین نے اقدام کیا ہے. جب خلاف قرآن اقدام کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیام مقدس قیام نہیں ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہی لوگ کل تک یہی کہتے آ رہے تھے حسین ابن علی کے قیام شرعی نہیں ہے, آیت کے خلاف ہے, لیکن جب اپنے کو ضرورت پڑی تو خودکش حملوں کی اجازت دی. خودکش حملے یہی ہے نا, یقینی موت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. لیکن فرزند رسول پر اعتراض کرتے وقت تو 14 صدیاں اعتراض کرتے آئے کہ حسین نے آیت کی خلاف ورزی کی, آج اپنی ضرورت پڑی تو فوراً آیت کی دوسری تفسیر سمجھ میں آ گئی. جبکہ اسلام کی نظر میں ہلاکت موت کو ہلاکت نہیں کہتا ہے,
لا تقول لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء. جو خدا کے راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے. دوسری آیت میں فرماتے ہیں مردہ کہنا تو چھوڑ دی، سوچنا بھی نہ سوچنا. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نہ کرو وہ لوگ جو خدا کے راہ میں مارے گئے ہیں وہ اموات ہیں، گمان بھی نہ کرو نہ سوچو. اس حد تک نہیں، راہ حق میں مارے جانے والا مردہ نہیں ہے، ہلاک نہیں ہے. ہلاک وہ لوگ ہیں جو باطل راستے میں ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ قرآن کچھ لوگ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مردہ ہے. انک لا تسمع الموتا ولا انت بمسمع من فی القبور. اے حبیب، آپ مردوں کو اپنے پیغام نہیں سنا سکتے ہیں جو اپنے وجود کے قبر میں دفن ہو چکے ہیں، سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کو اپنے پیغام نہیں سنا سکتے ہیں. تو در حقیقت قرآن کی منطق سے تھوڑا سا آگے تشریف لائے، تھوڑا سا آگے تشریف لائے. در حقیقت قرآن کی منطق سے بے خبری ہے جو لوگ خدا کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں ان کو ہلاک کہتے ہیں. آپ خود جہاد اسلامی کیا ہے؟ جہاد اسلامی میں وہاں مٹھائی تو تقسیم نہیں ہو رہی ہے، جہاد میں جانے والا موت کے لیے جاتا ہے. تو جہاد، اگر اپنے آپ کو موت میں ڈالنا حرام ہو تو پھر جہاد حرام ہونا چاہیے. اسی طرح سے آیت خود کو آپ دیکھیں، اسی آیت کو مکمل پڑھ تو سمجھ میں آئے گا مراد یہ نہیں ہے. آیت یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. آیت کے آدھے ٹکڑے کو پڑھتے تو معنی غلط نکلتا ہے. ظاہر ہے جو آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا إِلَى الصَّلَاةِ. بنی امیہ کے ایک حاکم تھا، خلیفہ تھا، کہتے تو خدا نے نماز سے نزدیک مت ہو کہا ہے، شراب سے نزدیک مت ہو جاؤ نہیں کہا ہے. ولید تھا غالباً، کہتے خدا نے قرآن میں کہا ہے نماز سے نزدیک مت ہو جاؤ، لیکن شراب سے نزدیک مت ہو جاؤ ایسا نہیں کہا ہے. قرآن میں ہے ولا تقربوا الى الصلاه، نماز سے نزدیک مت ہو جاؤ. اب اس کے دوسرے ٹکڑے کو حذف کیا، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز سے نزدیک مت ہو جاؤ کہا. اب آیت کے ٹکڑے کو حذف کریں گے تو معنی ہو جائے گا نماز سے نزدیک مت ہو جانا. اسی طرح سے اس آیت میں، یہ آیت پوری یہ ہے وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، خدا کے راہ میں انفاق کرو، انفاق ترک کر کے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو. آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جو مجاہدین جہاد کے لیے جانے والے تھے ان کے لیے ظاہر اخراجات کی ضرورت ہے، گھوڑے کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، سفر کے مسائل کی ضرورت ہے. مسلمانوں پر واجب تھا انفاق کریں کہ اخراجات دے دے، تو اخراجات نہ دے کر اپنے کو ہلاک نہ کرنا، جہنمی نہ بنانا. آیت کو اسی سے تعلق ہے، کیونکہ آیت پورا آیت پڑھیں گے یہی ہے. لیکن کیونکہ غیر پر حملہ کرنے کے لیے تقویٰ جب نہ ہو تو قرآن سے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آج باب الحوائج کی شہادت کی تذکرہ کرنے کی شب ہے. علمدار حسینی، باب الحوائج، سقایا اہل بیت، قمر بنی ہاشم، کربلا میں شہدا کے درمیان حسین کے بعد عباس کا نمبر ہے، عظیم ہستی. عصر تاسوعا، شمر آتا ہے خیمے کے باہر. این بنو اختنا، ہماری بہن کی اولاد کہاں ہے؟ بہن کوئی نزدیک رشتہ دار نہیں ہے شمر کے ساتھ، قبیلے بنی کلاب، قبیلے بنی ضباب کے ایک شاخہ ہے، اور شمر کے تعلق قبیلے بنی ضباب سے ہے، اور مولا ابو الفضل عباس کی والدہ کے تعلق قبیلے بنی کلاب سے، اس لیے اور فی لحاظ سے کوئی رشتہ دار نہیں. لیکن عربوں میں قبائلی نظام تھا، اس وجہ سے دور کے آدمی کو بھی کہتے تھے ہماری بہن کی اولاد، جو تعصب تھا قبیلہ کا قبائلی اس حوالے سے. آیا کہا کہ آواز دی تو مولا ابو الفضل العباس حسین کی خدمت میں تھے، جواب نہیں دیا. تو امام نے فرمایا عجب ہو ان کا نفاسق، عباس اس کا جواب دے دو اگر جی فاسق ہو. آپ نکلے، فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا عباس کل جنگ ہوگی اور حسین شہید ہو جائیں گے، اہل بیت حسین اسیر ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے امیر عبید اللہ زیاد سے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، آ جاؤ اپنی جان بچاؤ. تو آپ نے پوچھا حسین کے لیے امان نامہ لے کے آئے ہو؟ کہا نہیں. فرمایا خدا کی لعنت ہو تمہارے امان نامہ پر اور تمہارے امیر پر، فرزند رسول اللہ کے لیے امان نہیں ہو اور میرے لیے امان نامہ لے کے آئے ہو. واپس گئے، شمیر کو مایوس کیا. اب شمیر اور علمدار کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا اندازہ نہیں ہوا اصحاب کو. زہیر بن قین عاشور کی شب علمدار خیموں کے اطراف میں نگہبانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. عرض کیا مولا ایک بات کرنی ہے. فرمایا مجھے گھوڑے سے اترنے کا موقع نہیں ہے، مہلت نہیں، اس لیے کہ نگہبانی دے رہا ہوں، جو کچھ بات کرنا ہے ایسا ہی کرو. عرض کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد نے کیوں آپ کی والدہ کے ساتھ شادی کی تھی؟ فرما تم خود بتاؤ. عرض کیا مولا اس لیے شادی کی تھی تاکہ ایک شجاع بیٹا دنیا میں آ جائے، خدا انہیں شجاع بیٹا عطا کرے اور یہ بیٹا کربلا میں حسین کے اوپر اپنی جانی نثار کرے. کل علی کے ساتھ دینے والے زہیر کی جذبات کو دیکھ کر عباس جلال میں آ گئے، اس طرح سے جلال میں آ گئے کہ رکاب کٹ گیا. فرمایا زہیر کل صبح ہونے دو، تمہیں دکھاؤں میں کس طرح سے میں اپنے بھائی سے دفاع کروں. صبح عاشور ہو گئی، علمدار حسین کے ساتھ ساتھ ہے. جب سارے شہید ہو گئے، علمدار آ گئے حسین کی خدمت میں. فرمایا بھیا مجھے جہاد کی اذن دے دے. حسین نے فرمایا علمدار اگر آپ شہید ہو جائیں گے، آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے دشمن زیادہ امیدوار ہو جائے گا، آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں. فرمایا مولا کوئی لشکر نہیں بچے. حسین نے فرمایا اگر آپ کو میدان میں جانا ہے ان بچوں کے لیے پانی لائیے. عباس علمدار مشکیزے لیتے ہیں اور سیدانیوں سے الوداع کرنے کے لیے شہزادی زینب کے خیمے میں تشریف لے جاتے. شہزادی زینب کے پاس جب پہنچ گئے، خدا حافظی کرنے لگے. شہزادی نے فرمایا علمدار مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب ہمارے والد علی کی شہادت کا موقع آیا، ہم سب کو جمع کیا، ہم سب کو جمع کرنے کے بعد مجھ سے کہا زینب اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والی. میں حیران تھی وہ بہن جس کا عباس جیسا، حسنین جیسے، محمد جیسا بھائی ہوگا، وہ کس طرح سے حاضر ہو سکتی ہے، کس طرح سے حاضر ہو کر کوفہ پہنچ سکتی ہے. لیکن آج تم آ گئے ہو نا الوداع کرنے کے لیے، میرے سمجھ میں آیا کہ میرا اسیر کے وقت آ گئے. علمدار نے اجازت لی، الوداع کیا، میدان کی طرف آگے بڑھے. شرعِ فرات پر 4,000، بعض روایتوں کے مطابق 10,000 سپاہی تھے، سب کو پکایا، شرعِ فرات میں داخل ہو گئے. پیاسے تھے نا، 7 محرم سے پانی بند ہوا تھا، پیاسے تھے. آپ نے چلو بڑا، بے اختیار چلو بڑا اپنے دہانے مبارک کے نزدیک کیا، پیدا کرا اتشن حسین، حسین کی پیاس یاد آ گئی. پانی گرایا، علمدار نے پانی گرایا، ایک شعر فرمایا، یا نفس من بعد الحسین ہونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حسین کے بعد ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حسین پیاس کی شدت سے جان دے رہے ہیں اور تم ٹھنڈا پانی. پانی پیتے ہو. مولا ابو الفضل آپ کی خدمت میں دستخط التماع سے ایک عرض ہے, آپ کی پانی پینے پر خدا بھی راضی ہے, رسول اللہ بھی راضی ہے, حسین بھی راضی ہے, یقیناً حسین چاہتے ہیں آپ پیاسا نہ رہے, آپ کیوں پانی پیتے ہیں؟ علمدار کا جواب یہ ہوگا یقیناً سب راضی ہے, لیکن وفا, لیکن وفا, لیکن عشق حسین نے مجھے اجازت نہیں دی. علمدار مچھلی سے بھرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں, اشقیا اتنے شقی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, سامنے آ کر علمدار سے لڑنے کی جرأت نہیں کرتے ہیں, پیچھے کمنگاہ میں بیٹھ کر آپ کے بازو کو قلم کیا, دائیں بازو قلم ہوا, بائیں بازو میں علم پکڑا, مچھلی سے پکڑا, بائیں بازو قلم ہوا, آپ نے مچھلی سے کوئی دندان مبارک میں پکڑ لیا اور مگاہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. عمر صاحب نے حکم دیا, لوگوں یہ پانی خیمگاہ نہیں پہنچنا چاہیے. ایک تیر آتی ہے, مسجد پر پانی کا گرنا تھا, عباس مایوس ہو گئے, اب خیمگاہ جانے کی تمنا نہیں ہے. اسی دوران ایک بچے عباس کی آنکھوں پر اور ایک ملعون آتا ہے, جب مولا پرچی نکالنے کے لیے جھکے ایک ملعون آتا ہے اور عمود سے عباس کے سر پر. ایک عالم جو ذاکر اہل بیت تھا, عالم خواب میں دیکھتا ہے, جناب سیدہ فرماتی ہے, اے ذاکر تم کیوں عباس کی مصیبت نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا میں تو عباس کی مصیبت پڑھتا ہوں. فرمائی یہ بتاؤ علمدار, ہر طرف سے, ہر طریقے سے, جسم کے ہر حوالے سے تیر پیوست تھی آپ کے جسم میں, آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے, آنکھیں بھی, آنکھوں میں بھی خون ہے, برچی ہے, جب گورے سے زمین پر آیا ہوگا کس طرح سے آیا ہوگا؟ عباس نے آواز دی, اخی ادرک اخاک, بھیا اپنے بھائی کے سرانے پر آ جانا. اصحاب مقاتل لکھتے ہیں حسین نے بارہا تمنا کی تھی علمدار سے, علمدار مجھے بھائی کہہ کر پکارو, لیکن عباس اپنے کو لائق نہیں سمجھتے تھے, آقا مولا کہہ کر پکارتے تھے, آج اپنے بھائی کی تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اخی ادرک اخاک, بھیا اپنے بھائی کے سرانے آ جاؤ. حسین پہنچ جاتے ہیں, حسین پہنچ جاتے ہیں, علمدار کے سر آدھار کو اٹھاتے ہیں. بعض روایت کے مطابق علمدار نے سر کو زمین پر رکھا, پوچھا علمدار کیا میں نے دیر کی؟ فرمایا بولا ایسی بات نہیں ہے, چل لمحات کے بعد جب آپ شہید ہو جائیں گے آپ کے سر اٹھانے والا کوئی نہیں. حسین نے فرمایا علمدار اپنی وصیتیں کر, اپنی جو وصیت بیان کیجئے. فرماتے مولا میں پانی لانے کے لیے آیا تھا, میں سقایا اہل بیت ہوں, آئی پانی کے بغیر خیمگاہ نہیں جا سکتا ہوں, سکینے سے میں شرمندہ, مجھے خیمگاہ نہ لے جائیے. اسی لیے علمدار کو وہی شرعی مراد پر چھوڑا. بعض روایتوں میں یہ اس طرح سے علمدار کی جسم آدھا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ حسین کے لیے ممکن نہیں تھا علمدار کو اٹھا کر لے جائے. شاید اسی روایت کی وجہ سے بعد میں صفوی دور میں جب علمدار کے ذریعے بنانے کے لیے قبر کھودا, قبر کھودنے کے بعد سید بحر العلوم صاحب معجزہ صاحب کرامات شخصیت ہے, وہ وہاں پر ہے اور قبر کھودا جا رہا ہے. قبر کھودنے والا بننا نے ایک دفعہ حیران ہو کر سعید کی طرف دیکھتا ہے, قبر کی طرف دیکھتا ہے. سعید پوچھتے کیا ہوا, کیا حیرت ہوئی؟ کہا کہ میں نے سنا تھا علمدار بڑے جسیم تھے, بڑے تنومند تھے, یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے, قبر بہت چھوٹی ہے, اس کی راز کیا ہے, اس کی راز کیا ہے؟ سید گریہ کرنے لگے, اتنے گریہ کرنے لگے کہ بے ہوش ہو گئے. فرمایا روایت صحیح ہے کہ عباس تنو مند ہے, جسیم تھے, لیکن اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے.
ماتم حسین Yeah, 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 yeah
Jabba, 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 Jab